الوداع مولا رضا، الوداع مولا رضا، الوداع 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 مولا رضا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے، راہ ولایت و امامت پر ثابت قدمی کے لیے، اور ظہور حضرت حجت میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات، اجل محترم قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم انسانوں کو ایسے رہنماؤں کی اتباع اور پیروی کی جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے بنا کے بھیجے گئے ہیں. اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ رہنما ہوتے ہیں کہ جنہیں انسان خود بناتا ہے. انسان کی ناقص عقل، انسان کی ناقص فکر اور انسان کے ناقص نظریات در حقیقت کچھ انسانوں کو اپنا رہنما اور راہبر قرار دیتے ہیں، اور جس وقت قرار دے رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت اکمل اور اعلیٰ ہیں، یہ بے عیب و بے نقص ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ان کا نقص اور عیب ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. تو خدا نے کہا کہ آج سے 10 سال کے بعد جب تم پشیمان ہوگے اور کافی افسوس بولوگے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنا رہنما بناؤ جن کو ہم تمہارے لیے منتخب قرار دے رہے ہیں. کچھ کو عوام خود منتخب کرتی ہے، کچھ کو ماشاءاللہ سے اوپر سے تھوپ دیا جاتا ہے. پاکستانی سیاست پہ تو آپ بخوبی واقف ہیں، کچھ اوپر سے نازل ہوتے ہیں، کچھ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، دونوں کا حال ایک جیسا ہے. جیسا جیسا وقت گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ان کے عیوب آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے کرتوت واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے دیکھو، معاشرے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ایک رہبر کے ذریعے سے چلتا ہے، توجہ رکھے گا. اور اس کو مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ اِمَامًا، ہر پیچھے چلنے والے کا ایک اسوہ اور قدوہ ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، ایک آگے چلنے والا ہوتا ہے جو اسے گائیڈ کرتا ہے، جو اسے حرکت کا راستہ بتاتا ہے، جو اسے اس کی سمت کا تعین کر کے بتاتا ہے، جس کے پیچھے چل کر نہ صرف یہ کہ انسان اپنی دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آخرت اور ایمان کو بھی بچا لیتا ہے. اِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ اِمَامًا، اب امام علی نے معاشرے کے بجائے اس مقام پر لوگوں کو بتایا، یعنی ہر انسان کو ضرورت ہے راہ ہدایت کی، توجہ رکھیے گا، ہر انسان کو۔ بھائی معاشرے کس سے بنتے ہیں؟ معاشرے در و دیوار سے نہیں بنتے، معاشرے دروازوں سے نہیں بنتے۔ بھائی یہ مکانات جو ہم کہتے ہیں معاشروں میں ہیں، یہ تو موہنجو دڑو کی اور ہڑپا کی تہذیب میں بھی موجود ہیں کہ دروازے بھی موجود ہیں، کھڑکیاں کے نشانات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، گلیاں بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، تو انہیں شہر نہیں کہا جاتا۔ شہر مکانوں سے نہیں بنتے، شہر مٹی اور سیمنٹ اور گارے کے یوں کہوں کہ مسکن سے تعمیر نہیں ہوتے، شہر انسانوں سے بنتے ہیں، شہر انسانوں کے نظریات سے بنتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں جب شہر بسانا چاہو تو پہلے ہر انسان کو دیکھو، اس لیے کہ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ صحیح راستے پہ قدم اٹھائے۔ جب معاشرے کا ہر انسان درست راستے پہ قدم اٹھائے گا تو معاشرے بھی اصلاح پا جائیں گے۔ لکھل مأموم اماما، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں، ہر مأموم کہ آگے ایک امام ہے چلنے والا ہے۔ مأموم کہا ہی اسے جاتا ہے جو کسی کے پیچھے چلتا ہے، یعنی انسان فطرتاً محتاج ہے ایک رہنما کا، ایک ایسے رہنما کا جو دنیا میں بھی اس کے کام آئے، دنیا میں بھی اس کی ہدایت کا انتظام کرے اور اس کے پل صراط سے گزار کر اسے جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ بلکہ درود بھیجے محمد والے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے بنائے ہوں کے پیچھے نہیں، بلکہ جن کو ہم تمہیں رہنما تمہارے لیے رہنما بنا رہے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ اور یہ آئے مجیدہ کیا کہہ رہی ہے، کونو مع الصادقین، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کر اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کائنات کے جو سچے ترین انسان ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی جانب سے امام بنایا ہے۔ وجعلہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان کو ہم امام بنا کے بھیج رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کسی موقع میں میں نے کہا تھا کائنات میں پہلا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں یہ ہے عقائد حقہ اور عقائد مذہب اہل بیت کی فتح و ظفر، کہ کائنات میں پہلے خلیفہ کا تعین ہو رہا ہے، اس کو خدا نے انسان میں نہیں چھوڑا کہ لوگ آئیں گے اپنی مرضی سے خلیفہ کا تعین کر دیں گے، اپنی مرضی سے رہنما بنا لیں گے۔ خدا نے کہا دیکھو مخلوق میری ہے، زمین میرا ہے، آسمان میری ہے، تم میرے ہو، عبادت میری ہے، جنت میری ہے، جہنم میری ہے، تمہیں میری عبادت کرنی ہے، لہذا طریقہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، اور پھر اس طریقے میں چلنے کے لیے جو امام اور خلیفہ و جانشین ہوگا وہ بھی میری طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا نے ملائکہ کے سامنے کیا کہا، میں قرار دینے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں منصوب کرنے والا ہوں۔ تو بدلا پہلے خلیفہ کا تعین لوگوں کی ثوابدید اور نظر اور رائے اور ووٹ پر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے بجائے خدا نے اپنے ذمہ ہدایت لی ہے، اور پھر امام کا تعین ہو رہا ہے۔ تو کہا وَإِذِ اطَّلَعَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ فَأَتِمْهُنَّ، کہ خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب پورا کر لیا خدا نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو اپنی طرف سے امام بنا کے بھیج رہا ہوں۔ توجہ کی آپ نے، امام بھی خدا کی طرف سے آئے گا۔ تو خدا نے کہا کہ یہ ہدایت کیا ہے، یہ ہم دینے والے ہیں، اور یہاں پہ کہا کہ وجعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا، اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہدونا بامرنا، توجہ رکھے گا، یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ خدا نے کہا یہ صاحبان امر کون ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بھائی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کو تلاش کرنا پڑے گا، بھائی صاحبان امر کون ہیں، کیونکہ امر امر ہدایت ہے، یہ امر خدائی ہے، یہ امر امر الہی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے واقعے میں حضرت ابراہیم خوش ہو گئے تھے، قال من ذریتی، خداوندہ کیا یہ میری اولاد میں بھی منصب آئے گا، جب خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، آپ کو اسوہ قدوہ بنا رہے ہیں، آپ کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ خلیل ہیں،
لیکن ایک درجہ اور دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے خوش ہو کے کہا قالا ومن ذریتی, میری اولاد میں بھی ہوگا. خدا نے یہ نہیں کہ اولاد میں ہوگا یا نہیں ہوگا, فرمایا لا ینال احد الظالمین. بھائی تا قیامت ایک اصول دے دیا قرآن نے, ایک کلیہ دے دیا, ایک فارمولا دے دیا کہ ہدایت ان کے ذمے آئے گی جو ظلم کرنے والے نہیں ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. قال اب من ذریتی, میری ذریت میں قال لا ینالو احد الظالمین. توجہ رکھے گا, اور توجہ اس میں بھی ایک باریکی ہے, اور خود یہ آیت جو ہے خود حضرت امام رضا علیہ السلام نے بطور دلیل اور استدلال پیش کی ہے ان لوگوں کو جو نظر امامت کو نہیں مانتے. توجہ رکھے گا, تو حل اقول میں یہ روایت بڑی خوبصورت موجود ہے, اس پہ کبھی میں گفتگو کر چکا ہوں, میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں. آیت کیا کہہ رہی ہے, لا ینالو نہیں پہنچے گا. میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اس کا ایکو تھوڑا سا کم کروا دیں, ایکو جو ہے وہ آواز بہت گونج رہی ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. قالا لا ینالو احدی الظالمین, میرا عہدہ نہیں پہنچے گا ظالمین تک. پتہ چلا کہ عہدہ ہدایت اور امامت کو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پتہ چلا کہ عہدہ امامت اور عہدہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. توجہ کیا آپ نے, لا ینالو نہیں پہنچے گا. خدا نے کہا آسمان سے نہیں پہنچے گا ظالمین تک, میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. پتہ چلا کہ ہدایت کا مسئلہ خدائی مسئلہ ہے, وہ جسے امام بناتا ہے اسی کی پیروی کی جاتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی آیت میں کیا کہا, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہمارے امر کی وجہ سے. وہاں کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, ان کی اطاعت کرو جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور پھر کیا کہا, اولی الامر, صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب یہ امر کون ہے؟ تو خدا خود کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح من کل امرن. توجہ رکھے گا, یہ صاحبان امر, دنیا میں کوئی نظر آ جائے, کوئی بنا لے, کوئی ٹیگ لگا لے, کوئی عنوان سجا لے, کوئی تخت پہ بیٹھ جائے, توجہ رکھے گا, ہم تخت سے اور تاجوں سے اور حکومت و اقتدار سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں بہت سوں کو دیکھا ہے جو یہ ٹیگ لگا کے آئے تھے, جو عنوان سجا کے آئے تھے, لیکن ان کے پاس امر الہی نہیں تھا. خدا کہہ رہا ہے جن کو ہم بنا کے بھیجتے ہیں ان پر امر بھی نازل کرنے والے ہیں. تو بس یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں. اور امام رضا نے کہا کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ جن کو خداوند عالم امام بنانے والا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام نے اسی آیہ مجیدہ کو, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, ابراہیم کا امتحان لی, جب امتحان لے لیا اور پورے ہو گئے تو پھر خداوند عالم نے کیا کہا, انی جاعلک للناس اماما. امام نے کہا اس آیت نے, توجہ رکھے گا, اس آیت نے کیا کیا ہے, تمام باطل رہنما اور رہبروں کے اوپر خط بطلان کھینچ دیا ہے. توجہ ہے, ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اور دیگر صلوات
اللہم صل علی محمد.
ایک دفعہ اور مل کے گروپ بھیجے عظمت سے محمد تو خداوند عالم نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور امام رضا نے کہا اس آیت نے باطل اماموں کا، باطل رہنماؤں کا، باطل افراد کا جو امت کی ہدایت کی ذمہ داری کو قبول کرنے والے وہ دعوے دار ہیں، ان پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، ان کو باطل کر دیا ہے، جو سچے ہیں وہ خدا کی طرف سے آئیں گے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی یوں کہوں کہ پر برکت زندگی ہے، اور امام کا جو یہ سفر ہے جو مدینے سے شروع ہوا ہے اور مشہد تک پہنچا ہے، اس پورے سفر میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا کہ آپ نے عقائد حقہ کو، مذہب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، اور مختلف میدان، وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی آپ اشعار میں بھی سن رہے تھے، امام کا ایک لقب ہے جو بہت مشہور ہے، ہر امام کا ایک لقب ہے جو مشہور ہوتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، عالم محمد کا عالم، بھائی سب سے بڑا عالم تو کون ہے، وہ رسول اللہ ہیں، پھر مولا کائنات ہیں، کہ باب مدینۃ العلم جن کو کہا گیا، لیکن ہر امام کا ایک لقب مشہور ہے، امام رضا کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے، عالم محمد کا عالم، دانا ترین، دانش مند ترین، دانشور ترین، یہ امام، یہ انسان کون ہے کہ جس نے علوم کے دریا بہائے ہیں، مناظرے کی ہیں، توجہ رکھے گا، مختلف ادیان و مذاہب کے افراد سے امام کا مناظرہ ہوا ہے، کئی مناظرے ہوئے ہیں، تاریخ میں ان سب کو لکھا گیا ہے، کچھ کو اردو ترجمے موجود ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا کہ آپ مذہب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کریں، اور آپ نے تشیع کو در حقیقت توحید سے متصل قرار دیا ہے، توجہ رکھیے گا، وہی کہ جب سواری گزر رہی تھی نشا پور سے تو راوی موجود تھے اور محدثین و مورخین موجود تھے، ابن رسول اللہ بتائیے کوئی حدیث بیان کیجیے، آپ فرزند رسول خدا ہیں، پتہ چلا کہ کیونکہ جو بادشاہ وقت ہے وہ ایک سازش کے تحت امام کو لا رہا تھا، ایک دھوکہ دے کر امام کو لا رہا تھا، یہ دھوکہ عوام کو دیا جا رہا تھا، بھائی میں آل محمد کا بڑا ماننے والا ہوں، میں آل محمد کا بڑا احترام کرنے والا ہوں، دیکھو میں ان کو مدینے سے اس لیے لا رہا ہوں تاکہ ان کو اقتدار دے سکوں اور ان کو فتق دے سکوں، مثلا اب یہ جو سادہ لو عوام تھے جو ہر سیاسی نعرے کے پیچھے چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے تھے، بہت سنے تسلیم کر لیا، بہر بظاہر امام کو بڑی عزت و احترام سے لایا گیا، لیکن اندر کا حال تو ہم جانتے ہیں نا، جو تاریخ نے لکھا ہے اور جو تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے کہ کس طریقے سے امام کو تلوار کی نوک پر لایا گیا، اور پھر تلوار کی زور پر اور شمشیر کے بہانے جو ہے امام کو ولی عہدی تسلیم کرنے کا کہا گیا، اور امام سے کہا اگر آپ انکار نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں پر پھر امام اس کو قبول کرتے ہیں شرط و شروط کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ جہاں پر بھی امام کو موقع ملتا ہے اس کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد۔ مکتب تشیع کو امام رضا علیہ السلام نے توحید کے ساتھ متصل بیان کیا، وہ توحید، توحید کے جو راگ الاپتے پھرتے ہیں نا، وہ اصل توحید کے الفبے سے واقف نہیں ہے، توجہ رکھیے، امام رضا کا میں نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے امام صادق سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا، امام علی تک پہنچا، اور پھر امام علی نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا، توجہ رکھیے گا، یعنی امام کہہ رہا ہے کہ راوی جب کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں صحابی سے سنا ہے، لیکن امام یہ نہیں کہتا، امام راوی سے نقل نہیں کرتا، امام خود راوی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، اور رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ بالکل درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سے یہ کرامات ہیں ہمارے واپڈا کی عرض کر رہا تھا کہ امام نے کہا کہ خداوند عالم نے کہا کہ میں ایک قلعہ بناتا ہوں, اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا, میرے امینہ من عذابی, میرے عذاب سے نجات پا گیا. امام آگے چلے, پردہ گر گیا محمل کا. آگے چل, یا ابن رسول اللہ اور بتائیے اور بتائیے اور بتائیے. امام نے کہا بشرطہا, لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی بھی ایک شرط ہے, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور اس قلعے میں جو عذاب الہی سے نجات کا قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے, توحید کا قلعہ ہے, اس میں داخل ہونے کی ایک شرط, میں علی ابن موسیٰ رضا بعنوان امام ہوں, جو میری امامت کو تسلیم کرے گا وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے گا. تو امام رضا علیہ السلام کو جہاں جتنا موقع ملا امام نے مذہب حقہ کی بنیادوں کو مستحکم کیا. اور وہ یہ زمانہ تھا کہ جب بنو امیہ ختم ہو گئے تھے, بنو عباس جو ہیں وہ یوں کہوں کہ اقتدار پر حاکم ہو گئے تھے, اور ان کا جو نعرہ تھا کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور کالا رنگ سرکاری رنگ, اور یہ ڈھکوسلے بازی اور یہ خدعہ اور یہ نہرنگ اور یہ دھوکہ ان کی سرش میں شامل تھا, جو انہوں نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو دوام دینے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ سارا سلسلہ جاری و ساری رکھا. لیکن امام رضا تو جانتے تھے, اور یہ وہ معاشرہ تھا جو بنیادی طور پر اخلاقی طور پر زبو حالی کا شکار تھا. یعنی یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس کو اندر سے دیمک نے چاٹ لیا تھا, اور یہ معاشرہ کسی بھی وقت اپنی بنیادوں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا, تباہ و برباد ہو جاتا. اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے کچھ اخلاقی نصیحتیں کی ہیں, اور ان میں سے ایک خط ہے کہ جو یوں کہوں کہ ایک بیان ہے امام رضا علیہ السلام کا, جو انہوں نے حضرت شاہ عبد العظیم حسنی جو شہر رہ میں دفن ہیں ان کو مکتوب کر کے دیا ہے. تو بجرگ یہ شاہ عبد العظیم حسنی کون ہیں؟ جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب قرار دیا گیا ہے. توجہ ہے, کتنی عظیم شخص ہے, کئی اماموں کا شاگرد ہے, اور جب امام کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مولا میں اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, میرا عقیدہ درست ہے, صحیح ہے, سالم ہے, سچا ہے, پکا ہے, منطقی ہے, مولا بتائیے. پھر مولا سنتے اور اوکے کر دیتے, سگنیچر کر دیتے, ہاں تمہارا عقیدہ صحیح. اتنا عظیم انسان. اب امام رضا نے در حقیقت ایک تحریر دی ہے حضرت شاہ عبد العظیم حسنی کو, جس کو الاحتجاج میں نقل کیا گیا ہے مورخین نے, مختلف کتابوں میں نقل کیا ہے, اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دوسرے امام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو مشہور روایت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے. اور مولا نے اپنے کچھ دوستوں کی نشانی بتائی ہے, توجہ رکھیے گا. امام نے اپنے اولیاء کی, اولیاء یعنی دوست, توجہ رکھے گا, جو ہماری ولایت کو قبول کرنے والے ہیں, ان کے نام کوئی 8-10 نکات پر مبنی اور مشتمل یہ نامہ اور یہ خط موجود ہے, کہ جس میں امام نے کچھ اخلاقی نصیحتیں فرمائیں کہ ایک انسانی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. ابتدائی کلام میں نے کہا تھا معاشرے در و دیوار اور مکانوں سے نہیں بنتے ہیں, معاشرے انسانوں سے تشکیل پاتے ہیں, انسانوں کے جذبات سے, انسانوں کے احساسات سے, انسانوں کے فیصلوں سے, انسانوں کے نظریات سے تشکیل پاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا ایک نظریہ ہے, اور ہر شخص کا نظریہ در حقیقت ایک دوسرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, لہذا معاشرے اپنے اقدامات اور فیصلوں سے تشکیل پاتے ہیں. لہذا جب معاشرہ اتنا زبو حالی کا شکار ہو جائے کہ بنیادی ترین تعلیمات کو لگد مال کر دیا جائے, پامال کر دیا جائے, اور یوں کہوں کہ انہیں پسے پش ڈال دیا جائے, تو یہاں پر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے افراد کو, اس زمانے کے بھی افراد کو اور جو تقیامت آنے والے ہیں, ان سب کو ایک ایسا جامع اخلاقی قانون دے تاکہ جس پر عمل کر کے وہ معاشرے زندہ ہو جائے. بلکہ درود بھیجے محمد والے. یہ جو نامہ ہے، یہ جو امام کا خط ہے، میں نے بتایا، اب اس خط کو ہر شخص اپنے لیے تصور کرے، اور حقیقتاً امام رضا نے جس معاشرے کی اور اس معاشرے میں جن علامتوں کی نشاندہی کی ہے وہ 100% آج کے معاشرے پر منطبق ہوتی ہے. یعنی گویا امام رضا اس زمانے سے اس زمانے پر ایک نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر دور کے، یوں کہوں کہ زمانوں کی صفات رہی ہیں. لہذا امام نے ایک جامع، ایک اصول دیا ہے، ایک منشور دیا ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے خاص طور پر، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن امام رضا نے کہا خاص طور پر میرے شیعوں کو چاہیے کہ وہ ان اخلاقی اصول کی پابندی کریں. مل کے درود بھیجے محمد والا. یہی حدیث سلسلۃ الذہب کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اور پھر میں اس کی شرط ہوں، اور اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے مجھے قبول کیے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے. امام نے یہاں بنیاد کو بتایا ہے کہ ہر معاشرے کی، ہر انسان کی صحیح ہونے کی، نجات یافتہ ہونے کی ایک بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ توحید سے جڑ جانا، خدا سے جڑ جانا، اور خدا تک جانے والا راستہ ہم سے ہو کے جاتا ہے. ممکن نہیں کہ خدا تک جانے والا راستہ اہل بیت سے ہٹ کر ہو، جو راستہ جائے گا وہ اہل بیت سے ہو کے جائے گا. مل کے اب یہ دیکھیں نا، ابھی مل کے اس کو سوچنا ہوگا. یعنی ہم اپنے برادران اہل سنت کو کہتے ہیں یہ توحید در حق کون سکھانے والے ہیں؟ یہ وہ سکھانے والے ہیں کہ انہوں نے ملائکہ کو عبادت کرنا سکھائی تھی تو ملائکہ نے عبادت سیکھی تھی، انہوں نے تسبیح و تحلیل کی تھی تو ملائکہ نے تسبیح و تحلیل کی تھی. بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. اب وہاں پر امام نے ایک دین اور مذہب کی بنیادوں کو، توحید اور پھر امامت اور نبوت کا ایک یوں کہوں مثلث ہمارے سامنے رکھا ہے. نجات چاہتے ہو تو پھر اس راستے سے، اور پھر اب امام آ کر معاشرے کی ہدایت کر رہے ہیں ایک انسانی معاشرے کو، اور اس معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو کیسا ہونا چاہیے. اب امام رضا کے کچھ الفاظ اور 8-10 رکعت تبسی پہ میری مجلس تمام ہوگی. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بتایا الاحتجاج میں یہ روایت موجود ہے، یا عبد العظیم، نام لیا اے عبد العظیم، ابلغ عنی اولیاء السلام، میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دو. ابلغ عنی اولیاء السلام، وعلیک السلام یا امام رضا، منی ومن والدی وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات. مولا میری طرف سے، میرے والدین اور تمام مؤمنین مؤمنات کی طرف سے آپ پہ بھی سلام ہو. اب یہ آپ نے سن لیا، بھائی امام نے سلام کہا ہے تو جواب دینا ہم پہ واجب ہے. ہر شخص امام کو کہے وعلیک السلام یا امام، امام آپ پہ بھی سلام، اس لیے کہ جب امام سلام کرے تو ہم پہ بھی واجب ہے جواب دے، اور اسی طریقے جب ہم سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، امام بھی جواب دیتا ہے، دو طرف تعلق ہے. لہذا یہ جو امام کہہ رہے ہیں میرا سلام پہنچاؤ، اور انہوں نے پہنچایا اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو آپ پہ واجب ہے، آپ کے وعلیک السلام یا امام رضا، اے امام رعوف، اے امام کریم، اے امام مہربان، آپ پہ بھی ہمارا سلام ہو. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. یعنی گویا امام کہہ رہے ہیں ایک معاشرے میں میرے جو شیعہ ہیں، میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو اولیاء ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری ولایت کا اقرار و اعتراف کرنے والے ہیں، یہ ان کی ولایت، ان کا ہماری ولایت کو اقرار و اعتراف، یہ تسبیح میں، انگوٹھی میں، بندوں میں، نعروں میں نظر نہ آئے، بلکہ ولایت کا اعتراف ان کی عملی زندگی میں نظر آئے. تولا در حقیقت نعرہ ولایت نہیں ہے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ عکاسی کرتا ہے نظریہ تولا کی، لیکن یہ کل حقیقت نہیں ہے نعرہ ولایت. ولایت یعنی اہل بیت کی تمام امامت کو زندگی کے تمام میدانوں میں ایسے قبول کرنا تاکہ امام کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہ آئے. امام کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کا بھی خیال ذہن میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ولایت اور تولا کی منزل پہ نہیں ہے. ایسا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اولیائی، میرے اولیاء جو میری ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، میری مجلس ادا میں آنے والے ہیں، میرے شبی تابوت اٹھانے والے ہیں، ابلغ عنی اولیاء السلام، میرا سلام پہنچا دو. اب امام نے کیا کہا؟ اب یہاں پر کوئی تقریباً یوں کہوں کہ 9 کے قریب جملے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اور یقین رکھیں کہ یہ تصور کرے ہر انسان کہ یہ خط امام نے میرے لیے لکھا ہے، میں خطیب، میں مقرر، میں ذاکر حسین، یہ تصور کروں کہ یہ خط مولا نے میرے لیے لکھا ہے. ہم میں سے جو شخص یہ مجلس ابھی سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا، یہ جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے میرے امام نے مجھے مخاطب قرار دیا ہے، مجھ پہ سلام کیا ہے اور اپنے شیعوں کی صفات بتائی ہیں. کوئی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان صفات کے ذریعے سے پہچانو جنہیں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. توجہ رکھے گا، اب لغانی اولیاء السلام وَقُلْ لَهُمْ، اے عبدالعظیم انہیں کہو، میرا میسج ان تک پہنچا دو. کیا میسج ہے؟ ایک، اللہ یجعل للشیطان علی انفسہم سبیلا، وہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے کا کوئی راستہ فراہم نہ کرے. پہلا جملہ امام کے خط کا، امام کے لیٹر کا، جو تا قیامت آنے والے محبوں، عزداروں، منتظروں، ماتمیوں کے لیے امام نے بیان فرمایا ہے، یہ ہے کہ اپنے اوپر شیطان کے تسلط ہونے کا کوئی راستہ کھلا نہ رکھے. لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کوئی ایک راستہ. توجہ رکھے گا، شیطان کیسے مسلط ہوتا ہے؟ شیطان کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہم خود راستہ کھولتے ہیں، وہ صرف دک الباب کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، جب دک الباب کر رہا ہے کوئی شخص آپ کے دروازے پہ آ کر، تو آپ پوچھتے ہیں انٹرکام کے ذریعے سے یا کھڑکی سے یا پشت در سے کہ جناب کون ہے، اپنا تعارف کرائیے. کوئی آشنا ہوتا ہے تو پھر دروازہ کھولتے ہیں، نہ آشنا ہو، اجنبی ہو، غریب ہو، بیگانہ ہو، دروازہ نہیں کھولتے. عزیزہ نگرامی، بھائی دل بھی ایک گھر ہے، اس گھر میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے. اس گھر میں کون رہتا ہے؟ محمد آل محمد کی محبت بستی ہے. اب شیطان جو ہے اس عظیم محبت اور دولت کو چرانا چاہتا ہے، ایمان کی دولت کو، علی کی ولایت کو، علی سے محبت کی دولت کو چرانا چاہتا ہے. وہ ہر دروازے پہ آ کے دستک دینے والا ہے. اب ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے دیکھے یہ دستک دینے والا کون ہے. اگر اپنا ہے تو دل کا دروازہ کھول دے، شیطان ہے تو دروازہ بند رہنے دے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ دعوت دے گا، وہ دستک دے گا، ہم دروازے کھولتے نہیں کھولتے. شیطان آپ کے کان میں بری آوازیں سنائے گا، شیطان برے مناظر لے کر آئے گا، شیطان آپ کے دل میں خطور کرے گا، بھائی فلاں جملہ بولو، فلاں نظر ڈالو، فلاں کلام سنو، فلاں حرکت کرو، فلاں اشارہ کرو، فلاں کنایا کرو. امام کہہ رہا نہیں، کوئی ایک دروازہ تم نے نہیں کھولنا ہے. توجہ رکھیے گا، پتہ چل جائے شیطان ہے اور پھر شیطان جو ہے وہ شیطان بن کے نہیں آتا. توجہ ہے نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ ہے نہیں ہے؟ شیطان دوست بن کے آتا ہے، شیطان اپنا بن کر آئے گا. جی اپنا بن کر آئے گا، دوست بن ناسے بن کے آئے گا، نصیحت کرنے والا آئے گا، فرینڈ ہوگا، بڈی ہوگا، اور نہ جانے کتنے الفاظ آپ استعمال کریں. وہی نہیں کہے گا میں شیطان ہوں، میں تمہیں دھوکہ دینے آیا ہوں، میں تمہارے دل میں جو محبت علی اور آل اولاد علی ہے اسے چرانے آیا ہوں، میں تمہیں بے ایمان کرنے آیا ہوں. کبھی نہیں کہے گا. وہ آ کے کیا کہے گا؟ وہ آ کے یہ کہے گا آئی ایم یور فرینڈ، میں آپ کا فرینڈ ہوں، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو بھائی ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں. اب دنیا میں تو بہت سارے مل جاتے ہیں نا، نصیحت کرنے والے، ایڈوائز دینے والے، مشورے کرنے والے، لیکن آپ سب کے مشوروں پہ نہیں چلتے، ان کے مشوروں پہ چلتے جو آزمودہ ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جن کو آپ نے آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ اب شیطان کو تو روزانہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا اس شیطان سے جسے تو نے جوتے مار کر اپنی بارگاہ سے نکالا تھا میں پناہ چاہتا ہوں، اور خدا کی پناہ کے لیے ہمیں محمد آل محمد کا وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب امام نے کہا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے دل کا دروازہ نہیں کھولتے، ایمان کا دروازہ نہیں کھولتے۔ اس کے بعد امام نے فہرست آپ کے سامنے عرض کروں، گفتگو میں صداقت اور راس گوئی ایک، یعنی دوسری ہے، تیسرا ادائے امانت، چوتھا سکوت اور خاموشی، پانچواں ترک جدال، بحث برائے بحث، ٹھیک اس کو ترک کرنا ہے، چھٹا مؤمنین کی زیارت، توجہ رکھے گا، ساتواں اختلافات سے پرہیز، آٹھواں کسی کے دل میں برائی کا خیال نہ لانا۔ اب یہ آٹھ اور نو نکات جو ہیں آپ کی خدمت میں رکھوں، ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب کے سب بالکل ٹاپ لیول پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام کرنے ہیں کچھ نہیں کرنے، توجہ رکھیے گا، پہلی چیز امام نے فرمائی ہے وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، ان کو حکم دو اے عبدالعظیم میرا میسج پہنچاؤ ان تک، اور ان سے کہو کہ اپنی گفتگو میں سچائی لے کر آئے، سچائی لے کر آئے۔ معذرت کے ساتھ شاعر صاحب بیٹھے، ان سے دس سے ادب ان کے سامنے جوڑتے ہوئے، مثلا شعرا حضرات یا مثال کے طور پر سلام پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، بس دو بند کی زحمت دے رہا ہوں، دو شعر، چند شعر، دو شعر، بس کہہ دیں بھائی آپ کہیں گے میں پانچ شعر پڑھوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تحمل سے سنوں گا، یہ دو شعر جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، پھر دو شعر کہے تھے پھر دو شعر ہی پڑھیں آپ، آپ کے کہ چند اشعار پڑھوں گا بھائی، چند بیت کی زحمت ہے، چند کو آپ کے پانچ بیت چھ بیت مسئلہ، یہ کیا ہے، یہ سچائی ہے، مجلس اعظم مغربین کے بعد شروع ہو جائے گی، آخر یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا، بعد ہے مغربین، اب 7:07 پر مغرب ہو رہی ہے، 7:35-40 تک نماز ختم ہو گئی، مجلس شروع نہیں ہو رہی، مجلس شروع نہیں ہو رہی، اب جو پہلے آ کے بیٹھ کے بیچارہ اس کا بھی وقت، اور جو مولانا آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں کہتے، ایک وقت کیوں نہیں دیتے، یہ ہمارا قومی مزاج کیوں بن گیا ہے کہ جو وقت دیا جائے اس پر مجلس شروع کی جائے؟ یہ وقت کی پابندی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا خاصہ ہے، اہل بیت چاہتے ہیں لہذا گفتگو میں سچائی نظر آئے، توجہ رکھیے، جھوٹ کا شائبہ نظر آئے، اور یہ جھوٹ اتنی بڑی اور بری بلا ہے۔ امام سے پوچھا کیا آپ کا شیعہ عفت کے منافی کام کر سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ممکن ہے کبھی وہ عزت اور عفت کے منافی کوئی کام کرے؟ امام سے پوچھا کیا آپ کا شیعہ چوری کر سکتا ہے، کسی کے مال پر اس کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتا ہے؟ امام کا ممکن ہے کبھی ایسا کرے؟ پھر امام سے پوچھا کیا آپ کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے، حجت نور خدا، حجت خدا کہہ، میرا شیعہ، ہمارا شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج جھوٹ کیا ہے؟ پانی کے مانند ہو گیا، ماں باپ سے جھوٹ، اہل محلہ سے جھوٹ، ایک دوسرے سے جھوٹ، آفس کے باس کا اپنے کولیگ سے، کولیگ کا اپنے باس سے، یہ جھوٹ ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہے معذرت کے ساتھ، اہل تجارت کا لوگوں سے، لوگوں کا اہل تجارت سے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ کی بیمار مبتلا۔ امام رضا کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو، ہمارے محبوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو سلام پہنچاؤ، ان کی پہلی علامت یہ ہے، یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں سچائی لے کر آئے، کم سے کم مجلس اعظم پر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ مولا آج سے، امام رضا آپ کی مجلس اعظم ہے، آج سے ہم سچائی اور صداقت کے علاوہ، سچ کے علاوہ اپنی زبان پہ کوئی کلام نہیں لائیں گے۔ مشکل نہیں ہے، عہد کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو تھوڑا پابند بنانا ہے کہ مولا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جتنا بھی ہو جائے گردن پہ تلوار ہی کیوں نہ رکھ دی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دوسری چیز امام رضا نے فرمایا وہ مرہم بے سکوت, ان سے کہو خاموش رہیں, سکوت ہی اختیار کریں. کچھ لوگوں کو معذرت کے ساتھ بولنے کی بہت عادت ہوئی, بے تکا بولنا ہے, پبلک کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. یہ جو ٹی وی کے ٹاک شو ہوتے ہیں واہیات قسم کے عناوین اور الفاظ اور تعبیریں اور کنائے اور یوں کہوں کہ انتہائی بدتمیزی کا بازار ان انٹرٹینمنٹ چینلز نے گرم کیا ہوا ہے اور ہم بہت مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ پرانک کا جو آپ کو مزاحیہ کلپ پاکستان بن رہا ہے یہ انتہائی یوں کہوں کہ توہین آمیز اس میں واقعات اور الفاظ نظر آتے ہیں. انسانوں کی توہین کی جاتی ہے, نظریات کی توہین کی جاتی ہے اور ہم بڑے مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں. ان انٹرٹینمنٹ چینلز نے ہمیں اس روش بلا کے کھڑا کر دیا, جو جتنا بکواس کرے گا, جو جتنا ہرس سرائی کرے گا, جو جتنا بے تکا بولے گا, جو جس کے جموں میں آئے ہسا دے لوگوں کو, وہ سیلیبریٹری ہے, وہ جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے, وہ مرکز توجہ بن جائے گا اور لوگ اس کے دیوانے اور عاشق اور دلدادہ اس کے پیچھے چلنے والے, اس کے لائک کرنے والے, اس کے فین ہو جائیں گے. امام کہہ رہے سکوت اختیار کرو, جہاں تمہارا کام نہیں ہے وہاں سکوت اختیار کرو. امام نے کہا یہ زبان دروازہ ہے حکمت کا, جو جتنا خاموش رہتا ہے اس کی حکمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ہاں جہاں بولنا ضروری ہے, جہاں آپ کی عزت پہ بات آئی ہے, آپ کی ناموس پہ بات آئی ہے, آپ کے کیریئر پہ بات آئی ہے, جہاں پر دو مومنین جھگڑ رہے ہیں, جہاں دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, وہاں بولیں, اس برائی کو مٹائیں, رفع دفع کریں معاملے کو, وہاں بولنا واجب ہے. لیکن جہاں بولنا واجب نہیں ہے, کتنے ہی ایسے مقامات آتے ہیں 24 گھنٹے میں جہاں پر ہمارا بولنا واجب نہیں ہوتا لیکن ہم بول رہے ہوں, تو امام کہہ رہے نہیں, ان سے کہو کہ سکوت اختیار کریں تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ سکوت جو ہے جب آپ اپنی زبان کو اپنے لبوں کو لگام دیں گے تو پھر آپ کی عقل کام کرنا شروع کرے گی. اس لیے مولا کائنات شیر خدا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عقل مند پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے, پہلے تفکر کرے گا, تولے گا, پرکھے گا, پھر زبان پر الفاظ لے کر آئے گا. بے وقوف کون ہے؟ پہلے بول لیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ کیا بول گیا, کیا بول گیا, توجہ رکھے گا. لہذا کہا کہ سکوت اختیار کرو, خاموشی لے کر آؤ, مدبر بنو, تھوڑے سے حلیم بنو, تھوڑے سے سیریس بنو, تھوڑے سے سوبر بنو, بے تو کی حرکتیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے. تیسری چیز امام رضا نے فرمائی اپنے شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, وہ کیا ہے؟ وترکل جدال و ادا الامانہ, معذرت کے ساتھ ادا الامانہ پہلی تھی وہ بھول گیا تھا, یہ بیچ میں رہ گئی تھی. ادا الامانہ پہلی چیز کیا تھی؟ سچائی, دوسری چیز ادا امانہ, تیسری چیز سکوت. تو یہ ادا امانت رہ گئی تھی. امانت کو ادا کرو, امانت کو اس کے صاحب تک پہنچاؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ محبت اہل بیت امانت ہے, یہ اولاد امانت ہے, یہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے زندگی امانت ہے, یہ مجلس آدھا امانت ہے, یہ اشعار گوئی مرثیہ سرائی امانت ہے. لہذا ان امانتوں کو ان کے صاحب تک پہنچاؤ, اپنی اولاد کی تربیت کرو, یہ امانت ہے. ان کے اولاد کی, اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو تاکہ یہ محب اہل بیت بن سکے. یہ مجلس امانت ہے, ان کو تمام شکوک و شبہات سے دور کرتے ہوئے, تمام شائبوں سے دور کرتے ہوئے, تمام خرافات سے دور کرتے ہوئے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں, یہ امانت ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے لوگوں کی واہوا کے لیے, اب دیکھا ہے میں نے بہت سے لوگ ہوتے, جب تک آپ داد نہیں دیں گے نا میں ممبر سے اترنے والا نہیں ہوں. بھائی فلاں صاحب, فلاں صاحب, فلاں بھائی شاہ جی, وہ سب کے نام لے لیں گے. وہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ داد جو لی جا رہی ہے, بھائی جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ خود بخود سبحان اللہ کہہ دے گا, جزاک اللہ کہہ دے گا. یہ زبردستی داد لینا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہ میں مطمع نظر جو ہے جناب زہرا کی رضا نہیں ہے, لوگوں کی رضا ہے, لوگوں کی رضا ہے, صاف صاف. لہذا میں نے ادائیں امانت, یہ امانتیں ہیں جو ہمیں ادا کر دی. اور پھر یہ جو امانت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو جس عہدے پر ہے, یہ عہدہ امانت ہے. اگر وہ بجلی کے محکمے میں ہے یہ عہدہ امانت ہے. فرعون نہ بنو, شداد و نمرود نہ بنو, یزید نہ بنو, کہ جو تم ظلم کیے ہوئے ہو، یہ کیا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی وزیر داخلہ بنتا ہے، یہ فرعون بن جاتے ہیں، یہ بدترین حاکم حکمران بن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کی میراث ہے، چند ہزار روپوں کی خاطر در حقیقت یہ ووٹوں کو خریدتے ہیں اور سالوں عیش کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب اس سندھ پر جو حکومت کرنے والے ہیں کتنے سال اس حکومت کر رہے ہیں، کیا حشر کر دیا ہے شہر کا، یہ ادائے امانت کرنے والے نہیں، یہ بد کردار کرپٹ سیاست دان ہیں کہ جو در حقیقت اس اقتدار کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں۔ لہذا منصب امانت ہوتا ہے، توجہ رکھے گا، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم اسلامی بیٹھا ہوا ہے، امام وقت تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، مولا ایک ذاتی کام ہے، امام کہتا رک جاؤ، چراغ گل کر دیتے ہیں، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ بتا دیا، ایڈوائز دے دی، امام نے سمجھا دیا، چراغ روشن کر دیا، مولا یہ کیا، چراغ گل کر دیا، پانچ منٹ تک میں آپ سے ڈسکس کرتا رہا، آپ نے چراغ دوبارہ جلا دیا، میرے سوال کے جواب کے بعد امام نے کہا اس لیے کہ تیرا کام در حقیقت ملت کا کام نہیں تھا، یہ ذاتی کام تھا، یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے پیسوں سے جل رہا ہے، مجھ علی سے کل بیت المال کا سوال کیا جائے گا، بیت المال کا ان افسر شاہی کرپٹ حکومتوں اور ان چھوٹے چھوٹے کلرک پر یوں کہوں کہ عہدے رکھنے والے افراد کی افسر شاہی دیکھیں، ان کے عیاشیاں دیکھیں، ان ججوں کی، ان جرنیلوں کی، ان یوں کہوں ریٹائرڈ افراد کی، ان یوں کہوں کہ مختلف منصب پر قابض افراد کی، ان کی افسر شاہی دیکھیں، دو دو ہزار یونٹ فری دیے جا رہے ہیں، یہاں قوم جو ہے وہ جو ہے اب اگلے مہینے سے جو بل آئے گا وہ بتا چکے ہیں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے 90 روپے کے قریب آئے گا، پہلے 52 تھا اب ڈبل ہو گیا ماشاءاللہ سے، آتے ہی انہوں نے ایٹم بم گرا دیا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ ادا یہ امانت ہے، یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ منصب، یہ امانت ہے، یہ مجلس ادا، یہ میں خطیب ہو اگر ہوں، ذاکر حسین ہوں، یہ امانت ہے، میں حق ادا کروں تاکہ کل روز قیامت مجھے صلہ آپ سے نہیں لینا، مجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ سے لینی ہے، مجھے آپ کی رضا سے زیادہ ان کی رضا کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوتھا نقطہ، وہ ترک الجدال، بحث برائے بحث، یہ اس کا سپورٹر، وہ اس کا سپورٹر، یہ اس کا حامی، وہ اس کا حامی، اور بے تکی بحث ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، بحث کے آگے بین بجائے جا رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے، نہیں، امام نے کہا نہیں، ترک جدال فی ما لا یعنیہم، جس میں ان کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، ہاں اگر کوئی علمی بحث ہے، مناظرہ ہے، مباحثہ ہے، کوئی ٹاک ہے، تو آپ مفید ہے، ہیلدی ہے، آپ شریک ہوں، اس میں دلیل دیں، دلیل سے بات کریں، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر جس کا جو منہ میں آ رہا ہے وہ مناظرہ کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا، ہاں مناظرہ ایک فن ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول و قوانین ہیں کہ جناب ہمیں کرنا ہے، اب وہ بات سن رہا ہے نہیں سن رہا، اب یہ جو معمولاً انٹرنیٹ پر مباحثے ہو رہے ہیں اور مناظرے ہو رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ علمی حیثیت نہیں ہوتی، میں نے یہاں بیٹھ کے بیان دیتے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے بیان دیتے، بھائی مناظر ایک محفل میں ہو، ایک نشست میں ہو، ایک جگہ پر ہو، ایک مقام پر ہو، دونوں ایک دوسرے کے دلائل کو سنیں اور پھر جواب دیں، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں معذرت کے ساتھ سارا مسئلہ اس کا ہے نا، ویورشپ کا ہے کہ لائک بڑھ جائیں گے، پیسہ آنے لگے گا، ڈالر آنے لگیں گے، ماشاء اللہ سے اب تو عزاداری میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگ اپنی جہاز کی ویڈیو ہی اپلوڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اب بھائی تمہیں اگر کسی نے بلایا ہے، تمہیں اگر کوئی عزت دے رہا ہے تو اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں فلاں جہاز میں جا رہا ہوں، میرے لیے ناشتہ آ رہا ہے، میرے لیے جو ہے وہ کھانا آ رہا ہے، اور میرے نام کا کارڈ چھپا ہوا ہے فلاں فضائی کمپنی میں، یہ سب کیا ہے، یہ شوف شبادی، یہ معذرت کہوں گی، یہ نیچ حرکتیں، یہ ایک ذاکر حسین کو، خواب و نوحہ خان ہو، خواب و ذاکر حسین ہو، خواب و خطیب، اس کو زیب نہیں دیتی، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، یہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ ویورشپ بڑھ جائے گی، لوگ لائک کرنے والے بڑھ جائیں گے، واہ واہ کرنے والے بڑھ جائیں گے، بھائی یہ جو فین آپ کے بڑھ جائیں گے، یہ آپ کو قبر میں ہوا نہیں دیں گے، اگر قبر میں کوئی ہوا دے گا تو وہ سچے دل سے جو آل محمد کی تعریف و تعصیف کی ہے، وہی قبر میں آپ کے لیے جنت کی ہوا بن کر بن جائے گی، یہ فین جو آپ کو، یہ جو فین کی اصطلاح ہے نہیں، ان میں فین بھی کوئی بھی آپ کو ہوا دینے والا نہیں، کوئی بھی آگے نہیں پوچھے کسی کے، ہر فین اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اگر کوئی واقع جنت کی ہوا بن کر آئے گا تو وہ رضا ہے آل محمد ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب چھٹا امام نے کہا یہ تو یوں قوم کے تیر جو ہے وہ نشانے پہ جا کے لگا ہے، وہ اقبال ہو بابہم علی باب والمزاورہ، مومنین ایک دوسرے کا استقبال کریں رو برو، مزاورہ یعنی دونوں طرف سے، آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت حدیث میں سنا دوں، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سخی اور کریم انسان دوسروں کی دعوت قبول کر کے دوسروں کے دسترخوان پر کھانا تناول کرتا ہے تاکہ وہ بھی آ کر اس کے گھر میں کھانا تناول کرے۔ مومن کی دعوت کو قبول کرتا ہے، کوئی مومن دعوت دے آ جائیے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھی آپ کے گھر آئے۔ جی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مولا کہہ رہے ہیں ہمارے مومنین کے لیے لازم ہے مزاورہ کرے، مزاورہ یعنی ایک دوسرے کی زیارت کریں۔ آپ کسی محلے میں ایک ہی خاندان میں ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام بارگاہ میں دو افراد ایسے مل جائیں گے کہ جو ایک ایران بنا ہوگا ایک امریکہ بنا ہوگا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مجلس میں آنے کے روادار نہیں ہوتے۔ بھائی مجلس تو امام حسین کی ہے نا، نہیں جناب ان سے تو ہمارا ٹاکرا ہے، ان سے تو ہمارا زاویہ ہی نہیں ملتا، ان سے تو ہماری سلام دعا ہی نہیں ہے، توجہ رکھے گا۔ اب یہ سب کیا ہے، امام کہہ رہے ہیں لازم ہے ہمارے شیعوں پر ایک دوسرے کی زیارت کریں۔ اصل روایت میں ہے کہ جو مومن کی زیارت کرتا ہے اس کا ثواب کتنا، ایک ایک قدم جو اٹھایا جاتا ہے مومن کی زیارت کے لیے خدا اس کے لیے درجات لکھتا ہے، حسنات لکھتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کوئی مہمان تمہارے گھر آتا ہے اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، گھر کی نحوستیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور آئمہ کس طریقے سے ہمیں بتائیں کہ آج ہمارا معاشرہ ضرورت ہے اس اقبال مومنین کی، استقبال مومنین کی، مزاورہ کی، ایک دوسرے کو بلائیں۔ نہیں بلا سکتے کم سے کم فون کریں، واٹس اپ کال کریں، کچھ نہ پیغام دیں، چچا چچی دادا دادی بہن بھائی آپس میں رشتہ دار مومنین، کم سے کم یہ بہترین ذریعہ اس مزاورے کا۔ نماز با جماعت ہے، مجلس ادا امام حسین علیہ السلام ہے کہ اگر کہیں زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے وقت تنگ ہے نہیں مل پاتے تو نماز با جماعت میں جائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، مزاورہ ہو، مصافحہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے ہاتھوں کو لمس کریں۔ اس لمس کرنے کے نتیجے میں خدا کہتا ہے جو میری مسجد میں آ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے ان کے گناہ جھاڑ دیتا ہوں۔ جو مجلس میں آ کر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں خدا کہتا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام نے کہا یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے نا فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً قُرْبَةٌ إِلَيَّ، اس میں میری قربت ہے، تم چاہتے ہو مجھ سے نزدیک ہو، تم چاہتے ہو میری قربت ہو، تم چاہتے ہو روز قیامت جو ہے میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں، تو پھر کیا کرو، ان کاموں کو انجام دو، اس میں میری قربت ہے، اس میں میری رضا ہے، اس میں میری خوشنودی ہے۔ آدمی امام نے فرمایا وَلَا يَشْتَغْلُ أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ہاں ایسا نہ ہو کہ ایک عوامی اصطلاح استعمال کروں مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت جلدی مفہوم پہنچ جائے گا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگو۔ تمزیق کہتے ہیں مزقہ یو مزق و تمزیق، پھاڑنا، جدا کرنا، نوچنا، ریشوں کو الگ کرنا۔ امام کہہ رہے ہمارا شیعہ، ہمارے شیعہ ایک جسد واحد کی مانند ہیں، ان بھیڑیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ایک جسد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی دس کو اپنا نشانہ بناتا ہے، کوئی پا کو اپنا نشانہ بناتا ہے، کوئی بینی کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چشم میں حملہ کرتا ہے۔ ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہوتے جو ایک جسد واحد کو بھموڑ بھموڑ کے کھائیں، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو جسد واحد کے مانند متحد نظر آتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے جانوروں کے مانند نہ بنو، تمزیق نہ کرو، اختلافات نہ کرو۔ آج وقت آیا ہے, آج آپ نے دیکھا کہ بلوں سے نکلنے والے, بلوں کو منظور کرنے والے یہ احمق ترین افراد ہیں, اور الحمدللہ آج ملت ایک پیج پہ کھڑی ہے, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے, اور یہ کہاں گیا ہے کہ اربعین کے جلوس کو شایان شان طریقے سے اپنی پوری افرادی قوت کے ذریعے سے منائیں, اور چہلوں کے مرکزی جلوس میں شامل ہو کر حسینیہ ایرانیان تک اپنی شرکت کو لازمی بنائیں. آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, گاڑی سے جائیں, پیدل جائیں, کسی بھی سواری سے جائیں, لیکن مرکزی جلوس کی حیثیت و اہمیت و افادیت کو پیش نظر رکھیں, اسے کامیاب بنائیں. اس لیے کہ یہ اربعین ہماری طاقت کا مظہر ہے, یہ اربعین ہماری اس محبت اہل بیت کا مظہر ہے کہ دشمن نے آج ہمارے مذہب حقا کے عقائد کو نشانہ بنایا ہے, حی علی خیر العمل کو نشانہ بنایا ہے, علی ولی اللہ کو نشانہ بنایا ہے, لبیک یا حسین کو نشانہ بنایا ہے, ہم سے عزاداری کا حق چھیننا چاہتا ہے. لہذا عزاداری کا یہ جلوس اربعین ہماری طاقت کا مظہر ہے. امام اگر کربلا میں ہوتے, نجف میں ہوتے, تو کربلا کی طرف مشی کرتے, ہم نہ جا سکے. انشاءاللہ روز اربعین ہم قدا, ہم صدا, ہم جہد ہو کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر مرکزی جلوس میں شامل ہو کر دشمن میں یہ ثابت کریں گے حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین تا قیامت زندہ رہے گا, یزید کل بھی مردہ تھا, یزید آج بھی مردہ ہے, یزید تا قیامت مردہ رہے گا. یہ ہماری طاقت کا مظہر ہے, ہماری طاقت کا مظہر ہے. لہذا اس اربعین کو اپنی قوت کا مظہر بنائیے, اتحاد و اتفاق. کوئی ایسی اختلاف آپ نے دیکھا, علماء و ذاکرین جمع ہوئے ہیں, سب ایک پیج پہ جمع ہوئے, اپنے جزی اختلافات کو ہم نے پس بوش ڈال دیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے. لہذا ماتمی انجمن سے کہوں گا, شعرا سے کہوں گا, سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے اپنے میسیجز دیے لوگوں کو, ہم آپ کو تشویق کرتے ہیں, ترغیب کرتے ہیں, آئیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ہم صرف ماتم کرنے والے ہم, نہیں بھائی, یہ ماتم کرنے والی انجمن ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, نواخانوں کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے, ذاکرین کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو شوق دلائے, ترغیب دے, تشویق دے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب امام سے ترجمہ عرض کر رہا ہوں, امام نے کہا میں نے قسم کھائی ہے, میں نے اپنے پر لازم کیا ہے کہ جو بھی یہ فعل انجام دے گا, یعنی جو میں نے کہا کہ کرو نہ کرے, اور جس چیز سے روکا ہے اسے نہ روکے, توجہ رکھے گا. امام نے کہا میں نے اپنے لازم کیا ہے, اور اس نے میرے دوستوں میں سے کسی دوست کو ناراض کیا, اذیت پہنچائی, تکلیف دی, درد دل کا سبب ہوا, صدمہ پہنچایا, توجہ لکھے گا, دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب. تو میں نے خدا سے کہا جو کسی بھی مومن کو اذیت دے, میں نے خدا سے کہا دنیا میں شدید ترین عذاب دے. امام رعوف, امام کریم, امام مہربان, وہ جو ہرنی کے بچے پر رحم کرنے والا ہے, توجہ کی آپ نے, زامنہ ہوں, امام ہرنی کے بچے پر رحم کرنے والا ہے. چڑیا امام کے راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا, چڑیا آئی اپنی زبان میں بول رہی ہے, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ چڑیا کیوں اتنی پریشان ہے, امام نے کہا جلدی سے جاؤ, اصالے کے جاؤ, اور صحن میں درخت ہے, وہاں پہ گھونسلہ ہے, اور وہاں پر ایک سانپ ہے جو اس چڑیا کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جلدی سے میں نے ایسا اٹھایا اور میں گھونسلے کے بعد پہنچا, وہاں ایک سانپ تھا, میں نے اس کو مار دیا اور میں واپس آیا. میں نے کہا امام یہ چڑیا آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ امام نے کہا یہ کہہ رہی تھی کہ اے امام روح و کریم, آپ حجت وقت ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ امام وقت ہیں, میرے بچوں کی داد رسی کیجیے. امام جانوروں پر رحم کرنے والا ہے, ہرنی کے بچے کو نجات دینے والا ہے, توجہ رکھیے گا. وہی امام کہہ رہا ہے جو کیوں کے درمیان اختلافات ڈالے, جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنائیں, یا صدمہ پہنچائیں, یا اذیت و آزار پہنچائیں, میں نے خدا سے کہا اس کو دنیا میں شدید ترین عذاب دے. امام کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا. وکانا فی الاخرت یوم من الخاسرین, اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. پھر امام نے کہا ہاں یہ ایک حصہ ہے, وہ عارف ہوں, میرے شیعوں کو پہچان کرو کس چیز کی, ان اللہ قل غفر لمحسنہم وتجاوز عن مسیہم, اللہ اپنے نیک بندوں کی مغفرت کرنے والا اور گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. اس کے بعد امام نے کہا الا من اشرک، مگر جو شرک کرے یا کسی مومن کو اذیت پہنچائے یا اس کے دل میں بری نیت رکھے. بری نیت، بدخواہی. امام نے کہا ایکشن سے نہیں، عمل سے نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں، دل میں بری نیت کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی رشتہ دار کے لیے. امام نے کہا نہیں، پھر تمہارا واسطہ اس سے نہیں مجھ سے ہے، تمہارا واسطہ امام سے اور پھر عذاب خدا سے. مومن کے لیے، شیعہ علی کے لیے بری نیت دل میں رکھنا بدخواہ ہونا. امام اور کیسے بتائے ہمیں کہ متحد ہو جاؤ، بدخواہی چھوڑ دو، برے خیالات نکال دو، شیر و شکر ہو جاؤ. امام نے کہا ہاں خدا اس بدخواہی کو جو دل میں رکھا ہوا ہے، تم زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن دل میں یہ فلاں یہ فلاں یہ ایسا یہ ویسا، اسے ایسا کہتا ہے ایسا ویسا کہتا، یہ بدخواہی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عذاب خدا کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا روح ایمان تمہارے دل سے پرواز کر جائے اور تم میری ولایت سے نکل جاؤ گے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا اور ایسے شخص کو ہماری ولایت سے کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیا کیا چیزیں؟ صرف فہرست دوبارہ پڑھو جو حضرات دیر سے آئے. امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام رضا کہہ رہے ہیں شیطان کو مسلط نہ ہونے دو، گفتگو میں سچائی لے کر آؤ، سچ بولو، امانت ادا کرو، سکوت اختیار کرو مگر جہاں بولنا واجب ہے، ترک جدال کرو، بحث برائے بحث نہ کرو، مومنین کی زیارت کرو، ان کے گھر جاؤ، انہیں اپنے گھر پہ بلاؤ، اختلافات سے پرہیز کرو، جانوروں کی مانند تشیع کے جسد واحد کو بھموڑنے اور نوچنے والے نہ بن جاؤ، اذیت و آزار نہ دو اور دل میں برا خیال نہ رکھو. بس آپ کی زحمت کا بات. یہ امام رضا کا خط ہے، امام رضا کا نامہ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ امام رضا، یہ اتنا قریب ہے، اتنا مہربان ہے، جو کہتا ہے جو شخص ایک دفعہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں تین مرتبہ سخت مقامات پہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. امام جواب دینے والا ہے. علامہ کوچانی نے اپنے مکاشفات لکھے سیاحت غرب کے نام سے، یعنی مرنے کے بعد جو انہوں نے دیکھا تھا دوبارہ وہ لوٹ کر آئے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں ایک مقام پہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک نورانی ہستیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا یہ نورانی ہستیاں کون ہیں، کہا کہ یہ وہ امام زادے ہیں کہ دنیا میں جن کی تم زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. امام تو بہت دور کی بات ہے، امام تو آئے گا آئے گا، امام زیادے، امام زادیاں اس وہ عالم برزخ میں ہماری زیارت کے لیے آئیں گے. ایک امام زادہ عبداللہ شاہ غازی آپ کے جوار میں ہے، یا اور بھی امام زادوں کے بارے میں وہ ایک تحقیقی موضوع، بہرحال میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. اہل بیت اپنے شیعوں کا ہاتھ تھامنے والے، اور امام رضا نے جو زندگی گزاری ہے در حقیقت ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والے انہیں پہچان نہ سکے، ضرورت سے سمجھ کی ہے. بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت تمام کی. امام رضا علیہ السلام کو شمشیر کے زور پر ولایت کو قبول کرنے کا کہا گیا، اور یہی وجہ کہ امام رضا نے اس مصلحت کے تحت اس ولایت عہدے کو قبول کیا، اور پھر جہاں تک جتنا ہو سکا اپنے شیعوں کو آسانیاں فراہم کی، ہدایت کی، اور مذہب تشیع کے عقائد کو مستحکم کیا. لیکن یہی امام رضا ہے جو در حقیقت ایک ایسے عالم میں جس کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے. اللہ السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریب الوطن، لوگوں میں سب سے زیادہ غریب الوطن. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا ہے تو جناب زہرا موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، امام حسن ایک دفعہ سینے پر آ گئے، امام حسین سینے پہ آ گئے، جناب زہرا ہٹانا چاہتی ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں فاطمہ، حسین کو میرے سینے سے ہٹاؤں، اسے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے. جناب زہرا کا آخری وقت آ پہنچا ہے، مولا کائنات موجود ہیں، حسنین کریمین سے ودا کیا ہے، مولا کائنات کا آخری وقت ہے، زینب ام کلثوم سے ودا کیا ہے، اپنے ہی شہر میں موجود ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، جناب سید اپنے گھر میں موجود ہیں، مولا کائنات اپنے شہر میں موجود ہیں، امام حسن کی شہادت مدینے میں ہو رہی ہے، امام حسن اپنے حجرے میں موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، عباس موجود ہے، امام حسین بھی ٹھیک ہے کہ عالم غربت میں شہید ہوئے، لیکن بہن موجود، بھائی موجود، بچے موجود، سب سے ودا کیا، امام غریب الوطن ہے، لیکن امام رضا غریب الغرابا ہے، اس لیے کہ اپنے وطن میں میرا امام نہیں ہے، اسے در حق جلا وطن کیا گیا ہے، نہ زوجہ ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہیں، نہ چاہنے والے ساتھ ہیں، نہ صاحب ساتھ ہیں، بس عزیزان گرامی امام رضا اس عالم غربت میں جان دے رہے ہیں، اسی لیے امام رضا کو کہا جاتا ہے ایوہ الغریب الغرباء، اے غریبوں میں سب سے زیادہ غریب، اے غریب الوطن، امام سب سے زیادہ غریب الوطن کے جس کا کوئی اس کے پاس رونے والا نہیں تھا۔ بس عزادارو ابھی شب یہ تابوت برآمد ہوگا، بہت عزت و احترام سے زیارت کیجئے گا۔ عزادارو امام رضا علیہ السلام کو انگور کے ذریعے سے زہر دیا گیا، امام جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن امام کی ذمہ داری تھی، لہذا امام نے ابا سلط سے کہا، ابا سلط جب میں دربار سے آ رہا ہوں اور میری رضا میرے سر کے اوپر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا اور دروازہ بند کر دینا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ بس عزادارو زہرا کا یہ مظلوم بیٹا ایک دفعہ جب دربار سے اپنے حجرے کی طرف آ رہا تھا، امام سے چلا نہیں جا رہا تھا، کبھی در و دیوار کا سہارا لیتے، کبھی بیٹھ جاتے، ارے کلیجے میں کیسے آگ لگی تھی جس کو بجھانے کے لیے امام رضا بے چین تھے۔ ایک دفعہ ابا سلط نے دیکھا یہ امام کی کیا حالت ہے، امام ایسے تڑپ رہا ہے جیسے ایک مار گزیدہ انسان تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر، امام آگے بستر پہ لیٹ گئے، ابا سلط کہتا ہے میں نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ بس عزادارو اسی اثنا میں امام محمد باقر تئی العرض کر کے تشریف لائے ہیں، تشریف لانے کے بعد راد امامت ودید کے، امام نے کہا بس یاد رکھنا میرا بیٹا مدینے سے آئے گا، وہ مجھے غسل و کفن دے گا۔ امام رضا تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مجھے نہیں معلوم امام رضا نے کس کس کو یاد کیا ہوگا، لیکن شاید کربلا کا منظر ذہن میں ہوگا۔ ارے جب حسین آخری رخصت کو آئے تھے، سید سجاد سے ودا تھا، سکینہ سے ودا تھا، اہل حرم و خواتین سے ودا تھا، مگر شاید امام نے یہیں سے مشہ سے سلام کیا ہو، اے میری زوجہ تم پہ سلام ہو، اے میرے محمد جواد تم پہ سلام ہو۔ بس امام نے آخری وقت میں جان دی ہے، اللہ اکبر۔ عزادارو جب زہر اپنا اثر کرتا ہے تو پہلے ایک دفعہ پورے بدن کو ہلا دیتا ہے، میرا امام تڑپ رہا ہے، اس کے بعد تشنگی میں اضافہ ہوتا ہے، امام کے سرحانے کوئی نہیں تھا جو میرے امام کو ظرف آب پیش کرتا کہ کلیجے میں جو آگ لگی ہے فرزند زہرا کے، ارے اسے بجھانے کے لیے ایک ظرف آب، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اج رکھو مل اللہ، بس عزادارو اس عالم غربت میں امام نے جان دی ہے، امام نے محمد باقر آئے ہیں، ایک دفعہ غسل و کفن کیا، نماز ادا کی، اور ایک دفعہ امام کا جنازہ جو ہے وہ تدفین ہونے لگا ہے، کوہرام بپا ہو گیا مشہد میں کہ علی ابن موسر رضا گزر گئے ہیں، علی ابن موسر رضا کی شہادت ہو گئی ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، امام کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، ہاں شب یہ تابوت برآمد ہو، ارے فرزند زہرا کا شب یہ تابوت آئے گا۔ عزادارو وہاں پر بھی یہی کچھ تھا، لوگ آ رہے تھے، میں امام جواد یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا مدینے واپس گئے یا وہیں پہ موجود تھے، لیکن امام جواد نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بابا کا لاشا اٹھا ہے، ارے چاہنے والے موجود ہیں، ارے کفن دینے والے موجود ہیں، ارے جنازہ کاندہ دینے والے موجود ہیں، مگر ہائے سید سجاد، ہائے آئے مظلوم کربلا کا جنازہ، ارے 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا سید سجاد کا رنگ متغیر ہو گیا، جناب زینب نے پوچھا تھا بھائی اب بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے، کہا پھوپھی اماں ارے جوان موجود ہو، ارے بوڑھے باپ کالا شاہ بے گھولو کفن پامال شدہ، ہائے امام رضا، ہائے امام رضا۔